بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحيوة كشرح كدرس جاريه ورآج برو جمرات دور ربيع الثاني جوز وشتس کوئی درس منعقد ہو رہا ہے، جو سب ساتھی جانتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں جنت اور جہنم کے تعلق سے. امام ابو جعفر الطحاوی الازدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والجنۃ والنار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، وان اللہ تعالی خلق الجنۃ والنار قبل الخلق وخلق لهما اهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. جنت و جہنم پیدا کی جا چکی ہیں، یہ کبھی فنا نہ ہوں گی اور نہ پرانی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سے جنت و جہنم کو پیدا کر لیا تھا، اور پھر ہر دو میں جانے والے انسانوں کو پیدا کیا. بس جس کو چاہا اپنے فضل سے جنت کا حقدار بنایا، اور جس کو چاہا اپنے عدل و انصاف سے جہنم کا حقدار بنایا. ہر انسان وہی کام سر انجام دیتا ہے جس کے لیے اسے فارغ کر دیا گیا ہو، اور وہ اسی کی طرف چلتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہو. ان جملے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے. انہوں نے بڑی لمبی بات کی ہے، تقریباً 10-12-15 پیجز کے قریب انہوں نے اس کی شرح کی ہے. میں مختصر سے نمبروں میں، جو شرح نمبر نہیں بیان کیے، میں نمبروں میں تاکہ آسانی ہو سمجھنے کے لیے بھی اور یاد کرنے کے لیے بھی، 10 پوائنٹ میں اسے تقسیم کیا ہے. پہلا پوائنٹ ہے کہ اہل سنت جماعت کا موقف جنت اور دوزخ کی موجودگی کے تعلق سے. اس وقت جنت اور دوزخ موجود ہے یا نہیں، اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے؟ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جنت اور دوزخ کے متعلق، کے وجود کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی کا یہ فرمان کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں، اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے، یعنی اجماع ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں موجود ہیں. اجماع اہل سنت جماعت کا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں مخلوق ہیں اور دونوں موجود ہیں، اور اہل سنت والجماعت اسی پر ہی قائم رہے، یہاں تک کہ ایسے نئے لوگ نکلے المعتزلہ والقدریہ. نوٹ کر لیں، اب یہ اہل بدعت کا موقف بھی آ گیا ہے اسی پوائنٹ میں. اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے جنت دوزخ کے وجود کے تعلق سے؟ دونوں موجود ہیں، دونوں مخلوق ہیں، اتفاق ہے، اجماع ہے اس میں. ٹھیک ہے، واضح ہے، دلائل پچھلے درس میں گزر چکی، ابھی بھی کچھ میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اہل بدعت کا کیا موقف ہے؟ اہل بدعت کون ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ المعتزلہ والقدریہ، فانکر ذلك، انہوں نے دونوں نے انکار کیا اور یہ کہا انہوں نے، یعنی جو بدعتی گروہ معتزلہ قدریہ جو ہیں، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی جنت و دوزخ کو پیدا کرے گا. ابتدا وجود کی، خلق کی قیامت کے دن ہوگی، اب نہ ہوگی. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، کیوں انکار کیا. فرماتے ہیں اس قول پر یا اس انکار پر انہیں اس چیز نے قائم رکھا ہے کہ ان کے یہ جو اصل فاسد ہے جو انہوں نے بنایا ہے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریعت بنا دی ہے. شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. اب معتزلہ قدریہ نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ انہوں نے اپنا اصل بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے ایک اصل بنایا ہے. اور یہ اصل کہاں سے لیا؟ انہوں نے قیاس کے مخلوق پر. اب مخلوق عقل والی مخلوق ہے، سمجھ والی مخلوق ہے، کیا مخلوق کو کرنا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر انسان کامن سینس سے اپنے عقل سے جان لیتا ہے نہیں. تو پھر خالق کیونکہ وہ سب کا خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ کون متعین کرے گا؟ خالق کرے گا ہم کریں گے؟ ہاں وہ کہتے ہیں ہم کریں گے. سبحان اللہ. دیکھیں آگے دیکھیں, اور قیاس کیا مخلوق پر اس معاملے کو, اور قدریہ معتزلہ جو ہیں یہ مشبہ فی الافعال, خالق مخلوق سے تشبیہ دیتے, یہیں سے تو پاؤں پھسلے ان کا, اور اتنے دور جا گرے ہیں کہ صرف تقدیر کا انکار نہیں, اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے کرنا کیا واجب ہے نہ کرنا, یہاں تک پہنچ گئے. نعوذ باللہ من الخذلان. چاہتے تو وہ خیر ہی تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کیسے مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر انہیں مجبور کرتا ہے پھر سزا بھی دیتا ہے. نہیں, تو مکمل انکار کر دیا تقدیر کا. نعوذ باللہ. انہوں نے یہ سمجھا کہ تقدیر سے مراد جبر ہے, اس نے انکار کر دیا. الغرض پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں ان میں تجہم بھی داخل ہوا, جہمیت بھی داخل ہوئی, اور انہوں نے تعطیل بھی کرنا انکار کرنا بھی شروع کر دیا, اور یہ کہا کہ جنت کو, ابھی غلط فہمی دیکھے, عقل کے عقل والے عقل سے کیسے مار کھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنت کو جزا سے پہلے پیدا کرنا عبث ہے, بغیر فائدے کے ہے, نعوذ باللہ, کھیر تماشے کے مانند ہے. نعوذ باللہ کہ جب اہل جنت ہے ہی نہیں, ابھی وہ داخل بھی نہیں ہوئے جنت میں, وقت آئے نہیں ہے, جنت میں کب داخل ہوں گے؟ قیامت کے دن, تب فیصلہ ہوگا نا. اب جنت کے وجود کی کیا ضرورت ہے؟ تو عقل کو آگے کیا اور عقل سے مار کھائی, اور یہ کہا کہ یہ لازم بنتا ہے کہ آج جنت کا ہونے کا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیدا کی ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور عبث ہے, نعوذ باللہ, اور اللہ تعالیٰ عبث سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت جنت متعطل ہے, کوئی کام ہے جنت کا؟ اتنی بڑی جنت کو پیدا کرنا بغیر کسی مقصد کے, تو پیدا کیوں کیا؟ اللہ تو احکم الحاکمین ہے, تو جب اس میں کسی نے جانا نہیں ہے تو اب اس کو وجود کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ان کا جنت ہے ہی نہیں, نہ دوزخ ہے اس وقت. اور پھر اگلا جو پھر جو غلطی کیا ہوئی, دیکھیں کہاں سے غلطی بار بار ہوئی, اور سٹیپس دیکھیں کتنی یعنی گہرائی تک جا سکتے ہیں. فرد من النصوص ما خالف هذه الشريعه الباطله لتضعوه للرب تعالى, اپنے شریعت بنائی اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہی شریعت بنا دی اپنے اصول کے مطابق, اور جو بھی قرآن سنت کے نصوص ہیں سب کی تحریف کر ڈالی, صرف اپنی بات کو اپنی منمانی کے اور اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ ہم نے جو کہا ہے وہی حق ہے وہی صحیح ہے. نصوص کا رد کیا, انکار کیا, اور تحریف جہاں پہ تحریف بھی کی ہے, اور جن کو مخالفت کی ہے یعنی اہل سنت جماعت میں سے ان کو گمراہ قرار دے دیا, جس نے بھی ان کی اس باطل شریعت کا سے مخالفت کی انکار کیا انہوں نے کہا تم ہی گمراہ ہو, ہم تو ہیں حق پہ. پھر شیخ صاحب نے دلائل بیان کی, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون سے دلائل ہیں جس سے اہل سنت جماعت نے یہ موقف اخذ کیا ہے جس میں ان کا اتفاق اجماع ہے کہ جنت و دوزخ اس وقت موجود ہیں, بغیر دلیل کو انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ تو ان کا یہ اجماع دلیل پر قائم ہے. پھر دلائل میں سے انہوں نے بہت سارے دلائل بیان کی, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے تعلق سے, اعدت للمتقین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 33, اور پھر جہنم کے تعلق سے, اعدت للکافرین, سورۃ آل عمران آیت نمبر 131, سورۃ النبا میں آیت نمبر 21 اور 22 میں, ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا, اور سورۃ النجم کے آیت نمبر 13-15, ولقد رآہ نزلۃ اخرى عند سدرۃ المنتہا عندها جنۃ المأوى, یہ سب رآہ دیکھ چکے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر صحیحین میں سید انس کے قصہ لے کے اسراء معراج کا جو قصہ ہے, اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ چیزیں موجود ہیں. اور پھر سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت لے کے آئے صحیح سند سے جو ثابت ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے بندے کے ساتھ, پھر قبر میں جب اسے ڈالا جاتا ہے اگر مومن ہے تو اس کے لیے جنت سے دروازہ کھل دیا جاتا ہے اور یہ حکم ہوتا ہے کہ فافرش لہ من الجنہ کہ جنت کا اس لیے بستر بچھا دیا جائے, تو جنت میں سے ہے, دروازہ بھی جنت کا کھلا ہے اور یہ بستر بھی جنت سے آیا ہے, مطلب جنت نہیں تو پھر کہاں سے آئے. اور جہنمی کے لیے جہنم کی دروازہ کھول دیا جائے گا نعوذ باللہ, پھر اس کے لیے جہنم سے بستر بچھا دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے اور بھی بہت سارے دلائل لے کے آئے ہیں, جس میں انہوں نے پھر صلاۃ الکسوف والخسوف سورج گرہن کا قصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے سورج گرہن کی, پھر آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے, پھر پوچھا صحابہ کرام نے, انہیں مجھے جنت دکھا دی گئی, مجھے دوزخ دکھا دی گئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی. اللہ تعالیٰ نے غیب میں سے پردہ ہٹا کر دکھایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, جنت بھی دیکھی ہے جہنم بھی دیکھی ہے. اور پھر اگلی روایت لے کے آتے ہیں کہ سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا جہنم میں, یہ بھی تو دیکھا ہے نا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ساری روایات اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں یہ واضح دلائل ملتی ہیں کہ جنت اور دوزخ مخلوق بھی ہیں اور اس وقت موجود بھی ہیں, واضح ہے. تیسرا پوائنٹ کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ جنت اس وقت موجود نہیں ہے ان کے ایک شبہ غلط فہمی ہے. ان کی دلیل ہے جو شبہ ہے, وہ کہتے ہیں اگر اس وقت موجود ہوتی جنت, دوزخ کے تعلق سے الگ سے بات کریں, جہنم کے تعلق سے صرف جنت کی بات میں کر رہا ہوں, اس میں جو غلط فہمی ہے, انہوں نے کہا معتزلہ اور قدریہ نے جنہوں نے انکار کیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت جنت موجود ہوتی تو یہ واجب تھا کہ قیامت دن فنا ہو جاتی. اگر اس وقت جنت موجود ہوتی تو قیامت کے دن فنا ہونا تھا اس میں, کیونکہ اور جو کچھ اس کے اندر وہ بھی مر جاتا فنا ہو, حوریں ہیں جو کچھ مر جاتی نا ساری کے ساری, تو یہ سب بھی مر جاتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل دیکھیں ان کی, کل شے انہا لکن الا وجہ, سب کچھ ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. سورۃ القصص آیت نمبر 88 اور سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر ترمذی نے اپنے جامع میں سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث بیان کرتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کے تعلق سے کہ بڑی اچھی ہے, جنت کی مٹی بھی اچھی ہے اور اس کو ماں بھی اس کا پانی بھی جو ہے وہ بہت اچھا اور میٹھا ہے, اور کچھ خالی جگہ جنت میں ہے جس کا غراس یعنی جس میں جو اگائی ہوگی جو پودے ہوں گے وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر. تو انہوں نے یہ کہا کہ جو خالی جگہ ہے وہ ذکر سے پر ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ موجود نہیں ہے, جو ہوگی قیامت کے دن پیدا ہوگی, پھر یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ اعمال کا بدلہ ہمیں اس قیامت نہیں ملے گا, ابھی تو نہیں ملے گا نا, اس وقت ملے گا تب یہ اعمال ہمارے جنت میں جب جائیں گے پھر یہ ہمارے درخت اس وقت بنیں گے, اس وقت کچھ نہیں ہے. کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے کھجور کا درخت, ایک جنت کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے ایک مرتبہ کہنے سے. تو کہتے ہیں اس وقت تو نہیں ہے نا, نہ ہم نے جانا, ابھی اس وقت ہمیں کھجور کے درخت کی کیا ضرورت ہے, جائیں گے تب ضرورت پڑے گی نا. سبحان اللہ. اس کا جواب ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر تم لوگوں نے جواب تفصیل سے معدوم موجود وہ خالی جگہ معدوم موجود کے بارے میں کہتے ہیں, فرماتے ہیں جواب تفصیل میں کہ اگر تمہاری مراد عدم سے کہ معدوم موجود نہیں ہے یہ ہے جیسا کہ اس وقت نفخ فی الصور اور قیام الناس من القبور کی مانند ہے, یعنی جیسے ابھی صور میں نہیں پھونکا گیا اور نہ ہی لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے, کیونکہ ترتیب ہے نا, سور پھونکا جائے گا لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا, پھر حساب ہے کتاب ہے پل سرات ہے, پھر جنت دوزخ بعد میں فیصلہ ہونا ہے نا. اگر تمہاری یہ مراد ہے کہ جنت اور دوزخ اس وقت موجود نہیں جیسا کہ سور میں پھونکنا موجود نہیں اور نہ ہی لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا موجود, تو تمہاری یہ بات غلط ہے, باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ سور میں پھونکا گیا اس وقت, سور میں پھونکنے کی دلائل ہیں کہ نہیں, کیا وہ آج کے لیے ہیں؟ آیت دیکھ لیں آپ, کسی آیت میں کہ اس وقت سور پھونکا جا چکا ہے, کسی حدیث میں نہیں ہے. دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا, دوبارہ لوگ زندہ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں, جن روایت میں ہے تو یقیناً آیا یقین کے ساتھ سلف نے اس کو ایسے سمجھا ہے, لیکن یہ نہیں کہ ہو رہے ہیں اس وقت اور ہم آخرت کی زندگی میں رہ رہے ہیں. یہ دنیاوی زندگی ہے, برزخ زندگی قبر کی زندگی ہے, اس کے بعد آخرت کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے. اس وقت جب تک سور میں نہیں پھونکا جائے گا تب تک آخر زندگی کا آغاز ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو اگر تمہاری یہ مراد ہے معدوم ہے کہ موجود ہی نہیں، جیسے کہ سور میں پھونکنا موجود نہیں ہے اور اس طریقے سے دوبارہ قبر سے دوبارہ زندہ ہونا بھی موجود نہیں، تمہاری یہ بات غلط ہے. فہذا باطل، یہ باطل ہے. یردہما تقدم من الادلہ، اس کے جواب جو بھی دلائل بھی بیان کر چکے ہیں جس میں واضح دلائل ہیں کہ موجود ہیں، وہ اس بات کا رد ہے. تم لوگ کہتے ہیں موجود نہیں ہیں صرف عقل کو آگے کر کے، ہم کہتے ہیں موجود ہیں نصوص کو آگے کر کے. واضح ہے کہ نہیں؟ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تمہارا یہ مطلب ہے کہ اسے موجود نہیں ہے، کہ اس کے اندر بعض چیزیں ابھی پیدا ہونی ہیں، موجود نہیں ہیں، یہ بات درست ہے. جنت میں کیا مکمل ہو چکی ہے جنت؟ یہ تو نہیں کہا ہمیں مکمل ہو چکی، ہم یہ کہتے ہیں موجود ہے. اور ایک روایت میں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ پیدا کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو جنت میں خیر بڑھتا جا رہا ہے، جنت میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خیر و فضل عظیم ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اگر یہ آپ کا کہنا ہے کہ بعض جگہ خالی انسان پڑھتا ہے سبحان اللہ، بعد میں وہاں پہ درخت بنتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں کسی کس کا انکار ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں اس وقت، یہ بات غلط. دونوں میں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ اور جو تمہارے دلائل ہیں معدوم ہے، جتنی تم لوگوں نے ابھی اوپر جو دلائل بیان کی ہیں، وہ صرف اس قدر تک ٹھیک ہیں جو دوسری بات ہے پہلی نہیں. دوسری بات کیا ہے؟ کہ مکمل نہیں ہوئی، ابھی بھی جنت میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. یہ ہم نہیں کہے کہ اب مخلوق ہو چکی، دوبارہ اس میں کچھ پیدا نہیں ہوگا، کچھ نیا نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا ہے؟ مخلوقتان سے مراد ہے کہ اب پیدا ہو چکی ہیں، موجود ہیں. جب وہ کہتے ہیں موجود ہیں تو پھر پیدا کہاں سے ہوئی؟ تو وجود اور خلق لازم ملزوم ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں مخلوقتان موجودتان الان، اس وقت. اور پھر تمہاری یہ دلیل لینا کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ القصص کے نمبر 88 میں، تو یہ غلط فہمی جو تمہیں ہوئی ہے تمہارے سوء فہم کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بڑی پیاری بات سننا ذرا. یہ تمہاری جو غلط فہمی ہوئی تمہیں اس آیت کریمہ سے، آیت واضح ہے لیکن تمہاری سوء فہم کی وجہ سے ہے، آیت کو غلط سمجھا ہے. اور تمہارا یہ احتجاج اس کو دلیل بنانا کہ اس وقت جنت اور دوزخ موجود نہیں ہے، اس کا اس طریقے سے تمہارا احتجاج ان لوگوں کی طرح ہے بالکل، تمہارے بھائی میں سے جو فنا کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فنا ہو جائے، فنا کی بات بعد میں کریں گے، ہم وجود کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا فرق ہے؟ ان لوگوں نے تعویل کر کے تحریف کر کے فنا ہو جائیں گی، تم لوگوں نے تعویل تحریف کر کے کہتے ہیں ابھی موجود ہی نہیں ہے، تو تم نے ان کا بھی رد کیا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے نصوص کو نہیں سمجھا، تم نے بھی نصوص کو نہیں سمجھا ہے. اگر ان کا رد کرتے تو پھر تمہارا اپنا رد بھی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. فلم توفق انتم ولا اخوانکم، نہ تمہیں توفیق ہوئی صحیح سمجھنے کی، نہ تمہارے بھائیوں کو توفیق ہوئی صحیح سمجھنے کی. کون سے بھائی؟ جو فنا کی بات کرتے ہیں. لفہم معنی الآیہ، تمہیں توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو کہ تم صحیح سمجھو. وانما وفق ذلك امۃ الاسلام، اللہ اکبر، اللہ نے توفیق دی ہے امۃ الاسلام کو صحیح سمجھ کی، سلف الصالحین من تم بحسن الی یوم الدین. اور پھر ان کی سلف کی بعض بات اس آیت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، کل شیء مما کتب اللہ علیہ الفناء والہلاک، کل شیء ہالک الا وجہ. سے کیا مراد ہے؟ ہر شے یا وہ چیز جسے اللہ نے فنا کرنا ہے. اللہ کا عرش بھی تو ہے، کیا وہ فنا ہو جائے گا؟ تو جب وہ نہیں فنا ہوگا جنت وغیرہ بھی فنا نہیں ہوں گے. یہ ایکسیپشن ہے اس میں سے جس کو اللہ نے فنا نہیں کرنا. کل شیء ہالک الا وجہ یہ عموم جو ہے اس کے لیے جس نے فنا ہونا ہے، اللہ کے علم میں کیا نے کیا فنا ہونا کیا اس کو پتا ہے. لیکن تمہیں کس نے بتایا کہ جنت دوزخ فنا ہو جائے گی؟ الگ سے علم ہونا چاہیے نا اس کے لیے نا، آیت میں وہ اس کا دلیل تو نہیں ہے. ورنہ پھر سب کچھ سے مراد سب کچھ، کچھ باقی نہ رہا، اور یہ مراد آیت کریمہ سے ہے ہی نہیں. اور عرش جو ہے، جب عرش فنا نہیں ہوگا تو کیسے دلیل لی، کون بتائے گا؟ جب عرش فنا نہیں ہوگا جنت بھی فنا نہیں ہوگی پھر. یعنی جب عرش موجود ہے اس وقت تو جنت بھی موجود ہے کہ نہیں؟ وہ یہ کہہ رہے نا، عرش کے جنت سے کیا تعلق ہے؟ بارک اللہ فیک. جنت فردوس کی چھت کیا ہے؟ عرش. عرش موجود ہے نا، تو جنت موجود کیوں نہیں ہو سکتی پھر؟ سبحان اللہ. جی ہاں جی ہاں بالکل، وہی نا. اچھا، اور کسی نے کہا، بعض سلف نے، المراد الا ملکہ ہو, سب کچھ فنا ہو سوائے اللہ تعالیٰ کا ملک جسے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا ہے. جی ہاں وہی الا من شاء اللہ, اس میں ایکسیپشنز ہیں, اس ایکسیپشن میں یہ بھی شامل ہے. بہرحال چوتھا پوائنٹ, اہل سنت جماعت کا موقف جنت اور دوزخ کے فنا کے تعلق سے. اہل سنت جماعت کا کیا موقف ہے؟ جنت اور دوزخ دونوں کبھی فنا نہیں ہوگی, کبھی پرانی نہیں ہوگی, یہ موقف ہے, واضح موقف ہے. اور جو شیخ صاحب نے یہاں پہ امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ جو شرح میں بتاتے ہیں کہ لا تفنان ابدا ولا تبیدان, هذا قول جمهور الائمه من السلف والخلف, یہ قول جمهور الائمه سلف خلف میں سے, وقال بقال جمع فناء النار جمع من السلف والخلف, اور جنت کے بقا اور جہنم کے فنا ہونے کا بعض سلف نے کہا ہے, اور اس کی وضاحت میں پچھلے درس میں کر چکا ہوں, وضاحت مکمل طریقے سے کر چکا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, سلف کا سلف سے ثابت نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو دور حاضر کے محدث ہیں اور معروف عالم ہیں, انہوں نے ان ساری روایات کو دیکھا ہے جن میں سلف کے اقوال ہیں, اور ثابت ہوا ہے سارے سارے ضعیف ہیں, من گھڑت ہیں, جس سے ثابت ہوا کہ سلف میں سے کسی کا موقف ہے ہی نہیں کہ جہنم فنا ہو جائے گی. واضح ہے کس کا موقف ہے؟ جہنم بن صفوان کا اور اس کے متبعین کا. بارک اللہ, یہ واضح ہو گیا. چھٹا پوائنٹ, پانچواں ہو گیا, اچھا پانچواں پوائنٹ, پانچواں پوائنٹ یہی تھا کہ شارح کی غلطی کا بیان, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل سنت جماعت میں سے یہاں بعض سلف کا موقف یہ ہے کہ ابن العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے, ان کا قول ہے, اور ان کی غلطی ہے, یہ اجتہادی غلطی ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو روایات ہیں یہ ضعیف روایات ہیں, اور جب روایتیں ضعیف ہیں ان سے نسبت ہی نہیں ہے ان کی, مطلب یہ ان کا قول ہے ہی نہیں, اگر ایک بھی ثابت ہوتے تو ہم کہتے یہ قول ہے ان کا, لیکن ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہنم کے فنا ہونے کا ثبوت ہے ہی نہیں, اور یہ شبہ ہے بعض السلف سے ثابت ہی نہیں ہے. چھٹا پوائنٹ, اہل سنت جماعت کا موقف جنت کی ابدیت کے تعلق سے. جہنم کے ابدیت کے تعلق سے اختلاف شبہ تھا, زائل ہو گیا, اتفاق ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی. اب جنت کے تعلق سے کیا موقف ہے ان کا؟ فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به, یہ معروف ہے ضرورت کے ساتھ کہ اس میں اتفاق بھی ہے کہ یہ ہمیشہ رہے, ہمیشہ رہے گی اور کبھی ختم نہ ہوگی. اور پھر آیت کریمہ میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, اور جو لوگ خوشبخت ہوئے, فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا, وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں رہے گی, مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ, جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے, آسمان اور زمین قائم رہیں گے, إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ, إِلَّا کہ جو تمہارا رب چاہے, عَطَاءً غَيْرُ مَجْذُوذٍ, اللہ تعالیٰ کے عطا ہے, اللہ تعالیٰ کے دین ہے, غیر مجذوذ کیا ہے, غیر مقطوع, ہمیشہ کے لیے. سورۃ ہود آیت نمبر 108, یعنی یہ غیر مقطوع ہمیشہ رہے گا, اور یہ الا ما شاء ربک استثناء کے منافی نہیں ہے. اور پھر تقریباً 8-9 اقوال لے کے آئے ہیں بعض سلف کے اس استثناء کے تعلق سے, اور آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرد اس استثناء کے تعلق سے, فہذا الاستثناء من المتشابہ, جو استثناء ہے الا ما شاء ربک, یہ متشابہ میں سے ہے, وقول عطاء غیر مجذوذ, یہ محکم میں سے ہے. دیکھیں ایک ہی آیت میں متشابہ بھی ہے, ایک حصہ ہے, ایک محکم بھی ہے. اور حسن جماعت کا کیا طریقہ ہے جب متشابہ محکم ایک موضوع کے تعلق سے کوئی نصوص آ جائیں متشابہ کو محکم طرف لوٹایا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ محکم. اور اشکال ابہام بھی ختم ہو جائے گا کہ نہیں؟ اب استثناء کس چیز سے مراد ہے, کیوں ہے, جنت ہے نہیں ہے, ختم ہوگی نہیں ہوگی, بات ہی ختم ہو گئی ہے. عطاء غیر مجدود میں غیر مقطوع یعنی ہمیشہ رہے گا کہ نہیں؟ اس سے مراد یہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ کہ استثناء متشابہ میں سے ہے, عطاء غیر مجدود یہ محکم میں سے ہے. اور دوسری آیت بھی محکم کی, اور بھی آیت لے کے آئے ہیں, ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد, رزق ہے کوئی نفاد نہیں, ہمیشہ ہے کہ نہیں؟ سورۃ صاد آیت نمبر 54. وقوله اكلها دائم وظلها, جنت کے جو کھانا پینا ہے ہمیشہ ہے, اس کی سایہ بھی ہمیشہ ہے, دائم, ٹھیک ہے نا. سورۃ الرعد آیت نمبر 35. وقوله اللہ تعالیٰ فرمان وما هم منها بمخرجین, کبھی اس میں سے نکالے نہ جائیں گے جنت میں سے. سورۃ الحج آیت نمبر 48 یہ سارے محکم آیات ہیں سبحان اللہ آخر تک. وہ پھر دلائل لے کے جنت کی ابدیت کے تعلق سے, آٹھواں مسئلہ جو ہے, ساتویں نمبر پہ جہنم کے تعلق سے لوگوں کا موقف کیا ہے, جس میں سب شامل ہیں. جہنم کی ابدیت کے تعلق سے لوگوں کے موقف آٹھ بیان کیے ہیں, کہتے ہیں آٹھ موقف ہیں, سنیں ذرا. پہلا ہے جو اس میں سے داخل ہوگا وہ کبھی نکلے گا نہیں, جو بھی جہنم میں داخل ہوا وہ کبھی سے خارج نہیں ہوگا, جو بھی داخل ہوگا, مومن کافر جو بھی سے مراد, کیا مراد ہے, جو بھی داخل ہوگا کبھی اسے نکلے گا نہیں. اور یہ موقف ہے خوارج معتزلہ کا. دوسرا ہے کہ جو جہنمی ہیں ان کو عذاب ملتا رہے گا, اور پھر ان کی جو طبیعت ہے بدل کر آگ والی بن جائے گی, پھر ان کو جہنم میں مزہ آئے گا, نعوذ باللہ. یہ قول بھی دیکھیں نا, یا جہنمی جب عذاب ملے گا نا, جہنمی کو عذاب ملتے ملتے ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی طبیعت جہنم والی ہو جائے گی, آگ والی ہو جائے گی, جہنم والی ہو جائے گی, اور پھر ان کو لذت محسوس ہوگی جہنم میں, نعوذ باللہ. اور یہ قول جانتے کس کا ہے؟ ہاں, بارک اللہ, ابن عربی کا قول ہے. کتنا خطرناک قول ہے جو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ خالق و مخلوق ایک ہے, اور پھر وہاں پر جہنم میں بھی آپ دیکھیں یہاں تک اس کی رسائی دیکھیں نعوذ باللہ, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہنم جو ہے جہنم بھی لوگوں کو لذت اور مزہ آئے گا, عذاب جو ہے وہ ان کے لیے عذاب نہ رہے گا. بلکہ احمد البدوی جو مصر کا صوفی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کی آفر کی, میں نے انکار کیا, تو کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میں جہنم میں داخل ہوں, سنے ذرا, تو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. تو کسی نے پوچھا بھی آپ نے کیوں خواہش کی جہنم میں جانے کی؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس لیے انکار کیا, اگر میں داخل ہو جاتا, میرے پاؤں پڑ جاتا تو جنت میں بدل جاتی, تو اسے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے, نعوذ باللہ. یعنی جہنم میں بھی بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ وہاں پر بھی جنت جیسا جزا اور ثواب مل سکتا ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. تیسرا قول جہنم کے تعلق سے کہ لوگوں کو عذاب ملے گا ایک مقرر وقت تک, محدود مدت تک, اس کے بعد انہیں نکالا جائے گا, اور اس کے بعد پھر دوسری قوم آئے گی, پھر تیسری قوم آئے گی. اس طریقے سے جہنم میں لوگ آتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے. اور یہ قول ہے یہودیوں کا جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جھٹلایا بھی ہے کہ تم جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اگر جہنم میں جائیں گے تو کتنے چنے دن ہوں گے, جان چھوٹ جائے گی نا کسی دن میں نا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں دھمکی دیتے تم جہنمی ہو, جہنم میں جاؤ گے, تم کافر کچھ بھی ہو, تو ٹھیک ہے, پھر ہمارا جواب یہ ہے, دیکھ اپنی صلاح نہیں کی, توبہ نہیں کی, ہر دھرمی کی انتہا دیکھیں. اچھا اگر جہنم میں جائیں گے تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عذاب ملے گا وقتی طور پہ, وقت محدد تک, مقرر وقت تک عذاب, پھر نجات ملے گی اور ہم جہنم سے نکل جائیں گے. اللہ نے فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا, کہ تم لوگوں نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ تمہیں نکالا جائے گا جب وقت محدد تک رہو گے. فلن يخلف الله وعده, اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. ام تقولون على الله ما لا تعلمون, یا پھر دوسری بات ہے, وعدہ ہے تو دکھاؤ, یہ وعدہ نہیں تو پھر دوسری بات. دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تم بات کر رہے ہو بغیر علم کے. چوتھے نمبر پہ نکال لیا جائے گا سارے جہنمی کو اور جہنم باقی رہے گی, اس میں کوئی باقی نہیں رہے گا. اور نہیں فرمایا کہ کس کا قول ہے. پانچویں نمبر پہ انہا تفنا بنفسیہا, فنا ہو جائے گی پوری, کیونکہ وہ حادث ہے, بعد میں آئی ہے, اور جو حادث ہے اس نے فنا ہونا ہے. بقا اللہ تعالیٰ کی ذات کے نا, باقی تو سب بعد میں مخلوقات ہیں. جب مخلوق ہے تو فنا ہوگی, تو اس لیے وہ فنا ہو جائے گی. اور یہ قول جہم بن صفوان اور اس کے ہونے والے ہم پیالوں کا ہے, اور اس کے نزدیک جنت دوزخ دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں فنا ہو جائیں گی. جہم بن صفوان کہتا ہے جنت دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گی. چھٹے نمبر پہ کہ جو جہنمی ہے ایک وقت ایسا آئے گا عذاب کی وجہ سے ان کی حرکت ختم ہو جائے گی اور وہ جماد بن جائیں گے, جماد پتھروں کی طرح جمادات بن جائیں گے, جمادات میں تبدیل ہو جائیں گے, اور کوئی درد محسوس نہیں ہوگا. اور یہ قول ہے ابو حذیل الالف, ابو حذیل الالف معتزلی ہے. ساتویں نمبر پہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے نکالے گا جہنم میں سے, جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, پھر کچھ عرصہ جہنم کو رکھے گا, پھر اسے بھی فنا کر دے گا. اور آٹھواں قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سے جسے چاہے نکال دیتا ہے, جیسے کہ احادیث میں آیا ہے. کون سی حدیث؟ جس شفاعت کی احادیث ہیں یا ذرے برابر ایمان باقی تو اس کو بھی نکالو, معروف حدیث ہیں. وَيَبْقَى فِيهَا الْكُفَّارُ, کافر اس میں باقی رہیں گے, بقاء لا انقضاء له, ہمیشہ کے لیے رہیں گے. کما قال شیخ رحمہ اللہ, جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے, وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ظَاهِرُ الْبُطْلَانِ, یہ آخری دو قول صحیح, باقی سارے باطل ہیں. اور آگے کہتے ہیں امام ابن الانزل حنیف رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ دونوں قول جو ہیں اسن جماعت کے قول ہیں, اور ان کے دلائل کو دیکھیں, پھر دلائل لے کے آئے ہیں. اور جو ساتواں قول ہے یہ بتا چکا, غلط فہمی ہوئی ہے, سلف کی طرف منسوب ہے کہ جہنم بھی فنا ہوگی. جہنم فنا نہیں ہوگی, ہاں جہنم کا وہ حصہ فنا ہوگا جس میں مومنوں کو عذاب ملا اور ان کو جہنم سے نکال دیا گیا, اب وہ بھی ان سے نکال دیا جائیں گے, اور جہنم ان کی جو جگہ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ جب اہل ایمان کو نکال دیا جائے گا اور کچھ عرصے میں جہنم بھی فنا ہو جائے گی, یہ قول بدعت کا قول ہے, سنت کا قول نہیں ہے. اور یہاں پر اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ شرح میں یہ فرمایا ہے, تو ہم کہیں گے اس کا جواب ہم تو نہیں دیتے نا, ہم تو چھوٹا سا طالب علم ہیں. علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیق میں ہی فرمایا ہے کہ سند ضعیف ہے, ان روایات کی سلف سے ثابت نہیں ہے. جب سلف سے ثابت نہیں ہے تو امام ابن ذہن رحمۃ اللہ صرف ناقل ہیں, اور زمانے کے عالم بھی تو نہیں ہے نا, ناقل ہیں. اور انہوں نے جو نقل کیا ہے, جو سند ان کے میں, ان کو انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا. اور ایک محقق عالم آ کے آتا ہے, محدث کہتا ہے سند ضعیف ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ کا علم جو ہے لا نزکی علی اللہ احد, وہ معصوم نہیں ہے. لیکن جو ہم نے دیکھا ہے, اور العلم نے جو ان کے علم کی قدر کی ہے, احترام کیا ہے, اور ان کے علم کی قوت کو دیکھا ہے, تو اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے, واللہ اعلم. کتنے نمبر ہو گئے؟ آٹھ ہو گئے, سات ہو گئے نا, آٹھواں نمبر. جنت اور دوزخ کے تعلق سے بلکہ جنتی اور دوزخ کے تعلق سے اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ کچھ باتیں گزر چکی ہیں, ایک بڑی اہم بات اور پیاری بات ابھی شیخ صاحب بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب کہے قلو خلق لهما اہلا, ان کے لیے جنتی جنت کے لیے دوزخ دوزخ پیدا کیے جا چکے ہیں پہلے سے, مقرر ہو چکے ہیں, کون جنت ہے کون دوزخی ہے. اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ مر گیا انصار میں سے, اور کسی نے کہا یا رسول اللہ طوب لہذا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بچہ جو ہے کم عمر میں مرا ہے تو اس کے لیے طوبہ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے, جنت کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کو بھی کہتے ہیں, تو اس کے لیے بھلائی ہے جنت ہے, یہ عصفور من عصافیر الجنہ, یہ جنت کے پرندوں میں سے یا چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے چھوٹا بچہ جو ہے. لم یعمل سوءا ولم یدرکہ, نہ کبھی اس نے کوئی گناہ کیا نہ اس نے کبھی دیکھا ہے. فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذلک یا عائشہ, تو سید عائشہ نے یہ عرض کی تھی کیا کچھ اور نہیں کہتی عائشہ تو کیا کہہ رہی ہے. ان اللہ خلق للجنۃ اہلا خلقها خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم, اللہ تعالی نے جنتی کون ہے جنت کے لیے خاص لوگ پیدا کر دیے ہیں جبکہ وہ اپنے باپوں کے پیٹوں میں تھے, مقرر ہو چکا ہے کون جنتی ہے. وخلق للنار اہلا, اور جہنم کے لیے بھی اللہ نے لوگ پیدا کر دیے ہیں. خلقهم لها وهم في اصلاب ابائهم, اس وقت اللہ نے پیدا کیا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پیٹوں میں تھے. اسے مسلم نے روایت کیا, مسلم ابو داؤد اور نسائی نے, صحیح حدیث ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آیت لے کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا, سورة الدهر سورة الانسان آیت نمبر 2 اور 3. اس سے مراد الہداية العامة, یا عام ہدایت ہے. وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هداية کے تعلق سے چند اہم باتیں نوٹ کر لے ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالموجودات نوعان, موجود کتنی قسم کے ہیں؟ دو. احدهم مسخر بطبعه, ایک کو ہدایت دی گئی ہے اس کے طبیعت میں ہدایت ہے, اس کی پیدائشی ہدایت جسے کون ہدایت بھی کہتے ہیں, کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا, اسے بتا دیا گیا کہ تمہاری یہ راستہ ہے کرنے کا. یعنی جس کا اپنے کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس سے ہٹ نہیں سکتا وہ, مثال کو جانور کو دیکھ لیں آپ, جانور کی زندگی کو دیکھ لیں آپ, شیر کبھی گھاس کھا سکتا ہے؟ اس کو کس نے ہدایت دی کہ تم نے گوشت کھانا ہے؟ نہیں ہدایت دی. اب اس کی طبیعت میں ہدایت موجود ہے, پیدائشی ہے کہ نہیں, یا اس کے لیے اس نے کسی اسکول میں داخلہ لیا ہے, پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے, پھر پی ایچ ڈی کیا, پھر اس کو پتہ چلا ہے کہ میں نے صرف گوشت کھانا ہے, کیا خیال ہے؟ وہ پیدائشی, اس کو اللہ نے طبیعت اس کو ایسی بنائی ہے, اسے پتہ ہے کہ اس نے گوشت نہیں کھانا. کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی بکری کو اپنے دیکھے کوئی کسی دوسری بکری گوشت کھا رہی ہو؟ نہیں, اس کو اللہ نے ہدایت دی ہے, پیدائشی ہدایت ہے, اس نے گھاس ہی کھانا ہے. یہ وہ ہدایت ہے جو پیدائشی ہے اور طبیعتاً ان کو ہدایت مل چکی ہے. ایک تو یہ موجودات ہے. دوسری قسم کے موجودات ایسا فرماتے ہیں وہ متحرک بارادتہ ہی, جو متحرک ہے اپنے ارادے سے, وہ اپنے ارادے سے نہیں. اب شیر گوشت کھاتا ہے یا شیر گھاس نہیں کھاتا, اپنی مرضی سے گھاس نہیں کھاتا, وہ اس کی مرضی نہیں ہے, اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, وہ کھا ہی گوشت سکتا ہے صرف. دوسری مخلوق جو ہے متحرک اپنے ارادے سے اپنا عمل کرتا ہے, کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کو ہدایت دی جو اس کے لیے آسان کر دیا اس ہدایت کے لیے, اور دوسروں کو ہدایت دی جو اس کے شعور اور علم کے مطابق ہے. اس کا ارادہ ہے, اس کا پھر شعور ہے, اس کا پھر علم بھی ہے, علم حاصل کر پھر اس کے مطابق وہ اس پہ چلتا ہے. وَعَلَّمَهُ بِمَا يَنفَعُهُ وَيَضُرُّهُ, وہ کیا اس کے لیے اچھا کیا برا, یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو علم دے دیا, سمجھا دیا ہے. ارادہ ہے, حرکت ہے, شعور بھی ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرے قسم موجودات جو ہیں, ارادہ ہے, حرکت ہے, ارادہ ہے, شعور ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کیا خیر ہے کیا شر ہے, کیا تمہیں نفع بخش ہے کیا تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اچھا, ثم قسم هذا النوع الى 3 انواع, یہ دوسرا قسم ہے اس کے تین قسمیں ہیں. پہلی قسم صرف خیر ہی چاہتی ہے، خیر کے سوا کوئی چاہتی نہیں ہے، اور کبھی بھی وہ شر کر نہیں سکتی. یہ کون ہے؟ الملائکہ، بارک اللہ فیک، فرشتے ہیں. وہ دوسری اس کے برعکس صرف شر ہی چاہتے، شر میں کچھ کر نہیں سکتی، الشیاطین، بارک اللہ. اور تیسری مخلوق، دونوں کے ارادے موجود ہیں، خیر کے بھی اور شر کے بھی ارادے موجود ہیں. جیسا کہ انسان، جیسا انسان کا ہے، اور اس میں ظاہر وہ جن بھی شامل جو شیطان نہیں ہے، لیکن جیسا انسان کا ہے. اچھا، پھر اس انسان کو تین قسمیں کیا ہے ہدایت کے تعلق سے. پہلی قسم وہ لوگ جن کا ایمان معرفت غالب ہوتی ہے اس کے عقل اور شہوت پہ. ایمان معرفت ہے، مضبوط ہے، اس کی شہوت عقل بھی تو ہے نا. اب غالب کیا ہے، مغلوب کیا ہے؟ اس کا ایمان اور معرفت علم غالب ہے، اور اس کے عقل و شہوت مغلوب ہے. یہ کس کے ساتھ جائے گا؟ فرشتوں کے جیسا. یعنی خیر سے توقع کریں گے نا آپ نے، شر کیسے توقع کریں گے؟ تو یہ فرشتوں سے زیادہ قریب ہے، سبحان اللہ. اس لیے جو اہل خیر، اہل علم ہیں، اہل خیر ہیں، لوگ کہتے ہیں یار فرشتہ ہے، فرشتہ تو نہیں ہوتا، وہ ہے تو وہ انسان، لیکن خیر اتنی زیادہ وہ کرتا ہے کہ لوگ اسے فرشتے سمجھ بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں محاورتن بھی کہتے ہیں نا، اس لیے کہ فرشتوں سے خیر ہی ممکن ہے، شر تو ہے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. عذاب بھی دے دے تو پھر عذاب کرنے والے کی پھر بھی خیر ہے، نہیں، اس کا حقدار ہے نا. الغرض، تو دوسرا جو ہے، دوسری قسم اس کے برعکس، جو شر زیادہ کرتے ہیں، خیر سے دور ہوتے ہیں، یا جن کا جو ہے شہوت اور عقل ایمان پر غالب ہوتا ہے، تو یہ یلحقوا بالشیاطین، کہتا ہے یہ فلان شیطان ہے، انسان انسان شیطان کہتے ہیں. اور حدیث میں بھی آئے کہ جسم تو انسان کو ہوگا لیکن دل شیاطین کی ہوں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اتنی بدکاریاں وہ کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. وہ شیطان الانس والجن کا اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا قرآن مجید میں، وہ سورۃ الناس کے آخر من الجنتی والناس، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. پھر آگے تیسرے قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں، جس کی شہوت اس کے عقل پہ غالب ہو جاتی ہے. پہلے ایمان اور یہ دونوں غالب مغلوب تھے نا، ایمان غالب ہے، علم اور علم غالب ہے، شہوت اور عقل دونوں مغلوب ہیں، پھر یہ غالب ہے وہ مغلوب ہے، تیسرا جو ہے شہوت عقل پہ غالب ہو جاتی ہے، یہ بھی ممکن ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَالْتَحَقُوا بِالْبَهَائِمِ، یہ جانور میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. جانور کو دیکھیں آپ، عقل تو اس کی محدود ہے نا. یہ نہ کہ جانور پاگل ہے، جانور کا عقل ہے کہ نہیں؟ کیا ہے عقل؟ کوئی ثبوت ہے؟ ایک تو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور واضح ثبوت، چوٹی کا مسئلہ ہے. کبھی دیکھیں بکری جو پہاڑی بکری ہوتی ہے، بکری جو پہاڑی ہو، بڑے سنگ والے، وہ یوں ایچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یوں اس طریقے سے ادھر جاتا ہے، ادھر کود، گرتا کیوں نہیں ہے؟ کبھی دیکھیں بکری یوں جا کے چھلانگ لگائی، وہ مرا پڑا، ادھر سے بھی کھاتا ہے، ادھر ایج سے جا کے بھی کھاتا ہے، لیکن ادھر نیچے نہیں جاتا. اگر پاگل انسان ہوتا کہاں پڑا ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ کہیں میں پڑا ہوتا ہے؟ اسی بچوں کو دیکھیں آپ، اگر کبھی سیر سیاحت پہ جاتے ہیں، کسی ہلز پہ اوپر جاتے ہیں، تو بچوں کو یہ کیوں دوڑتے ہیں ہم لوگ؟ انسان کا بچہ ہے، اور جو جانور کا بچہ ادھر کھیلا اس کو ہم پرواہ نہیں ہوتا، وہ گرتا بھی نہیں ہے. ہم انسان کے بچے مجھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو بے عقل ہے بیچارہ، گر جائے گا. تو جانور کو عقل ہے، گرچہ محدود ہے، عقل ہے جانور کی. اور جب شہوت غالب ہو جاتی ہے، جانور کی شہوت غالب ہے کہ نہیں؟ جانور کی عقل محدود ہے، لیکن اس کی شہوت اس سے بھی زیادہ غالب ہے، اس سے وہ جانور ہے، بہیمہ ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں نعوذ باللہ، نہیں ایمان کی بات تو نہیں ہو، ختم ہو گیا نا ایمان، ایمان تو ہی نہیں ان کے پاس، نہ علم ہے، عقل تو ہے ان کے پاس نا، لیکن شہوت عقل پر بھی غالب ہے. اگر عقل بھی ہو تب بھی کوئی درست کام کرتے. وہ واضح مثال کہاں دیکھتے ہم؟ ہاں کافر میں نہیں ہوتا. بعض ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ واللہ اسے جانور بھی دیکھ کے ہنسے گئے، کیا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ انسان کیا کر رہے ہیں. انتہا درجے کی بہیمیت اور جانور پن جو نظر آتا ہے نعوذ باللہ، کہ انسان گر کیسے سکتا ہے اس طریقے سے، نعوذ باللہ. اور عقل کی بات آئی اور ہدایت کی بات بھی آئی. آخری پوائنٹ سے پہلے کتنا ٹائم ہوا؟ شبلی عثمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارا قصہ سناتے ہیں، ذرا ماحول بھی گرم ہو گیا ذرا ٹھنڈا کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ایک درس کے دوران چوہے کے تعلق سے بات ہوئی, چوہے کے تعلق سے, تو فرمایا کہ آپ کو لوگوں کو پتہ ہے کہ چوہا جو ہے وہ سونا بھی چرایا کرتا ہے. پتہ یہ نئی بات ہے, چوہا جو ہے ذرا دھیان رکھنا, سونا بھی چراتا ہے, سونا گولڈ, سونے سے مراد گولڈ سمجھ. اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کسی کی رنگ جو ہے سونے کی رنگ گم ہو گئی, بڑا ڈھونڈا بڑا ڈھونڈا ملی نہیں. جی مجھے پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ چوہے کا کوئی ایسا کھیل ہو, یعنی علم دیکھے شیخ کا سبحان اللہ رحمہ اللہ رحمۃ اللہ واسعہ. کہتے دیکھا کہ دیوار میں کچھ سوراخ تھا, مجھے شک پڑا کہ چوہے کا سوراخ ہے. میں کہ سر توڑا اسے بڑا کرو, اسے توڑا بڑا کیا تو رنگ وہاں سے ملی. پھر اپنے شیخ کا قصہ, یہ کچھ نہیں ہے, اب دیکھے حیران کن قصہ تھے. کہتے میرے شیخ نے یہ ہمیں قصہ سنایا. شیخ کون ہے شیخ صاحب کے؟ شیخ عبد الرحمٰن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے انہوں نے ایک مرتبہ ایک درس میں ذکر کیا کہ ایک شخص لکھ رہا تھا, عالم تھا کوئی تھا, لکھ رہا تھا, کاتب لکھ رہا تھا, تو اسے دیکھا چوہا اس کے قریب آ گیا. اس نے ایک برتن اٹھایا, چوہے کو اس میں بند کر دیا, برتن چوہے کو رکھ دیا, اب چوہا قید ہو گیا. دیکھتے لکھتے لکھتے دوسرا چوہا دیکھا اس نے, دوسرا چوہا آیا. اب دوسرا چوہا کیوں آیا؟ اس کو چھڑانے کے لیے آیا. سبحان اللہ, اس نے دیکھا, اس نے پرواہ نہیں کی, لکھنا کو کمپلیٹ کیا, کنٹینیو کیا. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جو دوسرا چوہا آیا اور اس نے ایک دینار لے کے آیا سونے کا, اس نے رکھا دوسرے چوہے نے. کیوں لے کے آیا؟ سبحان اللہ, رشوت ہے, دیا تھے, ضمانت ہے, کچھ بھی ہے, بھائی یہ لو سونا میرے بھائی کو چھوڑو. کہتا اس نے دیکھا سونے کا دینار ہے. پھر لکھتا رہا, تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سکہ لے کے آیا, تیسرا لے کے آیا, چوتھا لے کے, دس وہ لے, دس دینار لے کے آیا چوہا. اچھا کہتے یار یہ تو بڑی خیر, چوہا تو سودا لے کے آ رہا ہے. کہتے اس کے بعد وہ خالی جو کیس ہے نا شاپر خالی جو ہے جس میں سونا تھا وہ لے کے آیا. یا میرے پاس یہ سب ختم ہو گیا, میرے پاس اب کچھ باقی نہ رہا, میرے پاس اب تو اس کو چھوڑو. اس نے سونا اٹھایا سارا, اور کیا کیا اس نے بعد میں, چوہے کو چھوڑنا چاہیے یا مارنا چاہیے, سوال میرا یہ ہے. چھوڑ دینا چاہیے یار, دس سونے کے سکے اس نے دیے ہیں. دل کیا کرتا ہے, دل کیا کہتا ہے, جذبات کیا کہتے ہیں, علم کیا کہتا ہے, علم کیا کہتا ہے, کس نے کہا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ ایسے جان جو کو حل حرم میں قتل کر دیا جاتا ہے. اس نے یوں اٹھایا برتن, چوہے کو قتل کر دیا, دوسرا بیچارہ بھاگ گیا, سونا بھی گیا, چوہا بھی گیا. سبحان اللہ, لیکن یہ بات اللہ نے ہدایت کیسے دی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں آج مسلمان مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے, قتل کرنے میں سے تھوڑی سی شرم بھی نہیں آتی, دین کے نام پہ قتل ہو رہا ہے. جانور کو دیکھے, جانور کی جان بچانے کے لیے اسے پتہ کہ انسان ہے نا, اس کو یہ چیز بڑی قیمتی ہے, اسے چھپا کے اسے رکھتا ہے, اور میں اسی لیے چرا کے لے جاتا ہوں. سامنے پڑی چیز کو پتہ ہے نا اس کو کیا پرواہ ہے اس کی, اور ایک ایک جتنا اٹھا سکتا ہے ایک اٹھا سکتا ہے نا بیچارہ منہ میں, وہ لے کے آیا, دس چکر اسے لگا, پتہ نہیں کتنی دور سے لے کے بیچارہ کہاں چھپائے ہوئے تھے اس نے. دس چکر لگانے کے بعد اپنا عذر بھی پیش کیا, اس سے زیادہ میرے پاس انسان لالچی ہے نا, پتہ ہے اور بھی انتظار کرے گا, یہ صبح تک مجھے بٹھائے رکھے گا, تو پوری وہ خالی جو ہے نا خالی کیس بھی لے کے, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. اور علم کا یہی تقاضا ہے, عالم تھا اس لیے سونا بھی لے لیا, کیونکہ چوہے نے کیا کر رہے ہیں سونے سے, اسے ویسے چرایا ہوا تھا, اور اس نے اس چوہے کو بھی قتل کر دیا. سبحان اللہ. آخر میں شیخ صاحب نے بات کی ہے امام ابن حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنت اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کیسے داخل کرتا ہے لوگوں کو, طریقہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے معروف ہے. فمن شاء منہم الی الجنت فضلا منہ, جو جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے داخل ہوگا. اس شخص کا کوئی کمال نہیں, کمال اس کے رب کا ہے. ومن شاء منہم الی النار عدلا منہ, اور جو جہنم میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف سے جہنم میں داخل ہوا ہے. اور پھر اس کی دلائل بھی بیان کی ہیں, اور یہ دلائل پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں, اور کئی دروس میں ہم سب مل کے یہ جان چکے ہیں. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.